السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 44, حدیث نمبر 121. باب الانصات للعلماء. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. باب ہے الانصات للعلماء, اس بارے میں کہ عالموں کی بات خاموشی سے سننا ضروری ہے. حدیث 121 ہے. حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ہم سے حجاج نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, کہا مجھ سے علی بن مدرک نے, انہوں نے ابو زرعہ سے, انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ودا میں ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کرو, یعنی لوگوں کو خاموش کرواؤ. جب جریر نے خاموش کر دیا تو فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باب ہے عالموں کی بات سننے کے لیے خاموش رہنا. تو دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ حجت الوداع کے موقع پر ہر طرف سے لوگ امٹ پڑے تھے, 1,24,000 کا مجمع تھا تقریباً, اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ آئے تھے یا دور دراز سے آئے تھے یا ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, لہٰذا ان کو وہ ادب و لحاظ نہیں آتا تھا یا ان کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہوئی تھی. تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات کہنا چاہ رہے تھے, اسی بنا پر پہلے آپ نے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ. اور چونکہ یہ بات بھی علم سے تعلق رکھتی ہے اسی لیے اس کو اسی باب, یعنی اس باب کے تحت اور اس کتاب کے تحت لایا گیا ہے, کتاب العلم کے تحت اس باب کو لایا گیا. اور اس باب میں یہ حدیث ہے جس میں علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم جب لیا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے. تو غور طلب باتیں جو اس میں ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں کہ 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 کا مجمع تھا, اکثریت ان کی تھی جو آپ کی زیر تربیت نہیں رہے تھے. دوسری اہم بات پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ قتل کرنا کافروں کا فعل ہے, کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے پہلے ایک ادب سکھایا کہ خاموش ہوں لوگ, اور آپ نے اپنے صحابہ کو پہلے یہ انسٹرکشنز دیے کہ تم لوگوں کو خاموش کرواؤ, اور پھر وہ صحابی نے لوگوں کو خاموش کروایا, تب آپ نے وہ اہم بات ارشاد فرمائی. اور علم کی مجلس میں, یعنی چوتھی اہم بات ہے کہ علم کی مجلس کا ادب نہایت ضروری ہے. بیٹھنا, بولنا, قلم کی آواز, ہر چیز کے بارے میں محتاط رہنا. آپ کو معلوم ہوگا, آپ لوگوں نے تدوین حدیث سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تدوین حدیث میں ہم نے سنا تھا, محدثین کرام تھے رحم اللہ عنہم, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس شاگرد کی پین کی آواز زیادہ آتی تھی اس کی احادیث بھی نہیں لی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پین کی آواز کی وجہ سے اس نے سننے میں غلطی کی ہوگی اور اس کو برابر یاد نہیں رہا ہوگا, اس لیے لہٰذا اس نے لکھنے میں غلطی کی ہوگی. اتنا لوگ احتیاط کرتے تھے اور اتنے محتاط رہتے تھے, اور حدیث کی مجلس میں انتہا سے زیادہ خاموشی رہتی تھی, کیونکہ حدیث پڑھنا یعنی اس وقت ان لوگوں کے لیے سب سے اہم کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وہ لوگ لے رہے تھے, کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا ورثہ کیا ہوتا ہے, یہی علم ہوتا ہے, احادیث, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پر استنصت کا لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے. انصت تو آپ نے سنا ہوگا ہے نا کہ خاموش رہنے کو کہتے ہیں, اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ من صمت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا قرآن سنتے وقت بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے. تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ سننے کے بھی مختلف درجات ہیں. جو اسٹوڈنٹس, جو طالب علم بہت زیادہ علم کے لیے بے چین رہتے ہیں, علم کے لیے ان کی حرص بڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ دراصل سب سے ہائیسٹ لیول پر جا کر سنتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو جاتے ہیں، وہ سارا کنسنٹریشن سننے پر رکھتے ہیں، کیونکہ جو سنتا ہے جتنے اچھے سے جو سنے گا وہ اتنے اچھے سے اس کو یاد رکھ سکے گا۔ تو پہلا جو درجہ ہے سننے کا، سما کہتے ہیں اسے، جس کا مطلب ہے سننا۔ دوسرا درجہ ہے استماع، غور سے سننا۔ الف سین تے میم الف، ٹھیک ہے، اجتماع مت سمجھ جائیے گا، استماع ہے یہ۔ تیسرا ہے انصات، دماغ میں بھی خاموشی ہو سنتے وقت، یعنی ذہن بھٹک نہ رہا ہو۔ چوتھا درجہ ہے حفظ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اتنا غور سے سنتے ہیں تو وہ چیز پھر محفوظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا پانچواں درجہ عمل ہے، اور چھٹا درجہ نشر، یعنی اس کو پھر آگے پھیلانا، کیونکہ جب جو جتنا غور سے سنتا ہے اس کو اس کی یعنی اس کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے کہ جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں، تو لہٰذا پھر وہ عمل کرنا بھی شروع کرتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ درجات ہیں دراصل سننے کے اور پھر عمل کرنے کے۔ تو بیسیکلی اس حدیث سے آپ نے جو باتیں لکھی ہیں، چار پوائنٹ آپ نے لکھے ہوں گے، اور پھر یہ سننے کے درجات آپ نے لکھے ہوں گے، اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اب آگے والی جو حدیث ہے، ہم یہ حدیث پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کے باب کا عنوان ہے کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ بابو ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیقول العلم الا اللہ۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہم پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں، یہ وہی والی حدیث ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے، تو انہوں نے چونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور کتاب ان کو دی گئی تھی، نبی تھے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے تکبر کی بنا پر نہیں کہا تھا، بلکہ ایسے ہی کہا کہ مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو آپ سے بھی زیادہ علم دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ حدیث ہم یہ بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں، کتاب الایمان میں بھی ہم نے پڑھی تھی اور کتاب العلم میں بھی ہم دو بار اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ عالم کو بھی ادب سکھایا گیا ہے، یعنی جو علم والے ہیں، جو عالم لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے، کوئی ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے زبان سے جو کہ تکبر کا باعث بن جائے۔ دوسرا ہے دین کے معاملے میں غلط رائے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ایک شخص ہے جو کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ سننے والا کہتے ہیں کہ اچھا یہ موسیٰ کہیں وہ تو نہیں ہے، تو کسی اور کو وہ موسیٰ کہہ رہے، تو ابن عباس بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ اور آپ نے پھر اصلاح کی کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے اور تم کہہ رہے کوئی اور موسیٰ، تو یہ بات درست نہیں ہے، تو اصلاح کرنا ضروری ہے اگر کوئی غلط رائے دے تو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ معمولی چھوٹی نظر آنے والی بات پر بھی آ سکتی ہے، کسی چیز سے ہم بے خوف نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات تکبر میں نہیں کہی تھی، لیکن پھر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، غلطی ہونے سے بے نیاز نہ ہوں، ہر وقت تقوی اور احتساب کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انسان کو جب دھیرے دھیرے علم آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر تکبر آئے اور یہ سوچے کہ اب تو میں بہت بڑے مقام پر پہنچ گیا ہوں، لیکن انسان کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے، چونکہ وہ انسان ہی ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ہمیشہ تقوی سے قریب رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس راہ میں صبر ضروری ہے۔ سفر انہوں نے کیا تھا تو سفر معمولی سفر نہیں تھا، آپ دیکھیں کچھ دور پیدل چل کر آئے ہوں گے، کچھ دور کشتی میں بیٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے بھی پیدل چلتے رہے خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، تو معمولی بات نہیں تھی، اس میں صبر ضروری ہے۔ پھر سفر پر نکلے تو ساتھ زادہ راہ بھی لے لیا جائے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس زادہ راہ تھا۔ پھر انسان کے علم کی کوئی حد نہیں، ہر وقت مزید کی تلاش میں رہنا چاہیے، یہ میرے اور آپ کے لیے خاص طور سے ہے۔ پلیز ہمارے جتنے تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ میسج آپ ان تک ضرور پہنچائیں۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب سنتی ہوں کہ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس تھے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اتنا قرآن پڑھ کے کیا کیا آپ سوچیں؟ کیا بس اتنے ہی ان پر اکتفا کر لیا؟ تبھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت سارے اسکلس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم نے اتنے سال تفسیر پڑھا، ابھی تک ہمیں پیپر چیک کرنا نہیں آیا، ابھی تک ہمیں صحیح طریقے سے کلاس لینی نہیں آئی، تو پھر ہمارا اتنا سیکھ کر کے فائدہ کیا ہوا، آپ بتائیں؟ تو ہم کو تو اس علم کو اور آگے پہنچانا ہے، اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ تو بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کے علم کی کوئی حد نہیں، ہر وقت مزید کی تلاش میں رہے۔ اور پھر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ عالم کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، مگر خضر علیہ السلام سے اجازت مانگی، یعنی پہلے ہی اجازت لے لی، جو باتیں تھیں پہلے ہی معلوم کر لیں کہ وہ کیسی بات پسند کریں گے اور کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے بظاہر خلاف شریعت کام دیکھے تو منع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ ایک اچھی بھلی کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا، ایک بچے کو انہوں نے اس کی جان لے لی، تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا جب جس بات کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرمائے اور بظاہر وہ بات غلط نظر آ رہی ہے، تو ہم بول سکتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کشتی کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے اس کو خراب کیا، یعنی اگر دو خراب باتیں ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بات کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ کم خرابی پر مبنی ہو۔ اور دینی معاملات میں دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے تمام باتیں پوچھی اور خضر علیہ السلام نے بھی بعد میں ان کو ساری باتیں کلیئر کر دیں۔ تو یہ دراصل حدیث نمبر 122 کے بارے میں تھا، اور مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ پوائنٹ ضرور آپ نوٹ کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ اب آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 123، باب نمبر 46۔ بابو من سأل وهو قائم عالما جالسا، باب اس بارے میں کہ کھڑے ہو کر کسی عالم سے سوال کرنا جو بیٹھا ہوا ہو درست ہے، جائز ہے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه فرفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل۔ یہ تو حدیث آئی ہے کتاب العلم میں، لیکن جو ٹاپک ہے یا جو حدیث کے اندر مضمون ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کریں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے ابو موسیٰ سے، انہوں نے کہا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا کون سا لڑنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی شخصی یا قومی یا ملکی حمیت کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس کی طرف سر اٹھایا اس لیے کہ آپ بیٹھے تھے۔ کیوں سر اٹھایا؟ کیونکہ آپ سے بیٹھے تھے اور سوال کرنے والا کھڑا تھا۔ اور ہمارا باپ کون سا ہے کہ عالم اگر بیٹھا ہو تو اس سے کھڑے کھڑے سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو کیا جا سکتا ہے۔ ایکچولی امام بخاری ہمیں مجلس کے، علم کے مجلس کے آداب بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں سر اٹھا کر جواب دیا، جو کوئی اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں شمار ہوگا، فی سبیل اللہ۔ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اگر کوئی مال کے لیے، دولت کے لیے، یا اپنے وطن کے لیے، یا اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا امت کا کفن ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا اگر بت ہے دیکھا جائے تو وہ وطن پرستی ہے۔ وطن پرستی اسلام میں جائز نہیں، نہ قبیلہ پرستی، نہ خاندان پرستی، نہ وطن پرستی۔ یہ غیر مسلم قوموں کا شعار ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کے مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی عالم بیٹھا ہوا ہو تو کیا طالب علم اس سے کھڑے رہ کر سوال کر سکتا ہے؟ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس میں دراصل حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، جنگ کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کوئی غصے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اور غصہ مطلب یعنی انتقاماً، کسی پر غصہ آ جائے تو انتقاماً اس سے بدلہ لے اور قتل کر دے، اور دوسرا کوئی غیرت کی وجہ سے، مطلب ہے عزت کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مسلمان کی جد و جہد، مسلمان کی جنگ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کو اگر لڑنا ہے تو صرف وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے، ادروائز نہیں۔ اور تو یہاں پر امام بخاری کا فقہ کو ڈرائیو کرنے کا، یعنی آگے بڑھانے کا، یا اس سے مسئلہ اخذ کرنے کا انداز نظر آتا ہے کہ حدیث کی کیفیت بیان کر کے ایک رخصت انہوں نے نکالی کہ کھڑے ہو کر بھی سوال کیا جا سکتا ہے، یعنی جنگ کی جائے گی تو کس لیے؟ اسلامی حدود کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، شرعی حدود کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے۔ باب السوال والفتیا عند رمی الجمار، حدیث نمبر 124 ہے اور باب نمبر 47 ہے۔ اس بیان میں کہ رمی الجمار یعنی حج میں پتھر پھینکنے کے وقت بھی مسئلہ پوچھنا جائز ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ عن الزہری عن عیسی ابن طلحہ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ وهو یسأل فقال رجل یا رسول اللہ نہرت قبل ان ارمی قال ارمی ولا حرج قال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انہر فقال انہر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا، اور یہ جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، پہلا جو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے بھولے سے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لے، کچھ حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑایا بھول کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ پھر آپ سے اس دن جو چیز پوچھی گئی وہ آگے ہوئی یا پیچھے، آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لے، کچھ حرج نہیں۔ یعنی یہ 10 تاریخ کے اعمال ہیں حج کے، یہ نہیں کہ آپ جب دل چاہ جب طواف افادہ کر رہے ہیں اور جب دل چاہ جب احرام اتار دیے، نہیں، یہ جو ایک دن میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور عام مسلمانوں کی عید ہوتی ہے اس دن، لیکن حاجیوں کا اس دن بہت بزی دن ہوتا ہے۔ انہیں جمرہ عقبہ پر جانا ہوتا ہے کنکری مارنے، وہاں سے واپس ہونا ہوتا ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے اور احرام اتار دیں گے، لیکن پہلی تحلیل اول ہوگی، اور اس کے بعد جا کر طواف افادہ کریں گے، اور واپس آ کر اگر حج تمتع کرنے والے ہیں تو ساتھ میں سعی بھی کرنا پڑے گا، اور واپس رات مینا میں گزارنی پڑے گی۔ تو ایسا ہوا صبح لوگوں سے، کچھ لوگوں سے بھول سے ایسا ہو گیا کہ کس نے پہلے قربانی کر لی، کس نے پہلے سر منڈوا لیا، کس نے پہلے کنکر مار دیے، یا کنکر مارنے سے پہلے کچھ اور کام کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو کیا فرمایا، افعل ولا حرج۔ تو ایکچولی یہ حج کا ایک رکن تھا جو کر رہے تھے، یہ حج کا ایک کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، لیکن اس دوران بھی لوگوں نے پوچھا۔ تو علماء سے کسی وقت بھی، چاہے وہ اس وقت کوئی عبادات یا ارکان ہی نہ کیوں نہ کریں، اگر وہ جواب دے سکتے ہوں تو ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے معلومات کے لیے، لیکن دیکھیں معلومات کے لیے، کٹ حجتی کے لیے نہیں، اور زبردستی اپنی علمی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، حدیث نمبر 125، باب نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح میں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهرانة عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على أسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح قال بعضهم لا تسأله لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت انہ یوہ الی فقمت فلما انجلا انہ فقال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا قال الاعمش ہکذا فی قراءتنا وما اوتو. ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہا, ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا کہا, ہم سے عامش نے بیان کیا جن کا نام سلیمان بن مہران ہے, انہوں نے ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ سے, اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ کہا, ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈروں یا کھیتوں میں چل رہا تھا. کون؟ عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی پر جو آپ کے پاس تھی ٹیکا لگاتے جاتے تھے. راہ میں چند یہودیوں پر سے آپ گزرے. انہوں نے آپس میں کہا, ان سے روح کو پوچھو, یعنی روح کے بارے میں پوچھو. ان میں سے بعضوں نے کہا, مت پوچھو, ایسا نہ ہو وہ ایسی بات کہیں جو تم کو بری معلوم ہو. بعضوں نے کہا, ہم تو ضرور پوچھیں گے. آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اے ابو القاسم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی جو کہ آپ کے سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم, ان کے اوپر آپ کی کنیت ابو القاسم. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ روح کیا چیز ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے, اور میں سمجھ گیا. کون سمجھ گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو کہ آپ کے ساتھ تھے. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے, اور کھڑا ہو گیا. جب وحی کی حالت جاتی رہی تو آپ نے یہ آیت پڑھی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ سے روح کو پوچھتے ہیں, کہہ دے روح میرے مالک کا حکم ہے اور ان لوگوں کو تھوڑا ہی علم ملا ہے. عامش نے کہا, ہم نے اس آیت کو یوں ہی پڑھا ہے, وما اوتو. اب یہاں پر دراصل تو وما اوتو ہے, اصل میں یہ وما اوتی تم نہیں ہے. دراصل یہود کے بارے میں یہاں پر, کہ چونکہ تورات میں بھی روح کے متعلق یہی بیان کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے, اس لیے یہودی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی تعلیم بھی تورات کے مطابق ہے یا نہیں, یعنی وہ اللہ کے رسول کو جانچنا چاہتے تھے. یا روح کے سلسلے میں بھی وہ یہ بات دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں یہ بھی جو دوسرے لوگ جن کے اندر گمراہیاں آ چکی ہیں, جو فلاسفہ وغیرہ ہیں, یونانی لوگ تھے اس زمانے میں, تو وہ لوگ جو بہک گئے روح کے بارے میں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول بھی وہ جواب دیتے ہیں. تو لیکن اللہ کے رسول نے بھی وہی جواب دیا جو کہ ان کے پاس تورات میں آلریڈی موجود تھا, یعنی روح کے بارے میں زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی. اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ سے مکہ میں بھی کیا گیا تھا, اور پھر مدینہ کے یہودی نے بھی اسے دہرایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے تعلق سے کوئی بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. روح جس میں لطیف ہے, جو بدن میں اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح گلاب کی خوشبو اس کے پھول میں سرایت کیے ہوتی ہے. اور روح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی, ایک لطیف شے ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ روح کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, اگر روح نکل جائے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ من امر ربی سے مراد روح کا عالم امر سے ہونا ہے, جو عالم ملکوت ہے. یعنی دراصل ایکچولی روح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا ضروری ہے. تو ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمیں ڈیٹیل بتائی ہی نہیں گئی ہے, اور یہ معلومات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ روح ایکچوئل ہے کیا چیز. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے. تو یہاں پر دراصل اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں امام بخاری کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے بہت زیادہ معلومات ہے یا مجھے ہر قسم کی معلومات ہے. نہیں, اصل علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جدید نفسیات بھی ابھی تک روح کی حقیقت معلوم نہیں کر سکی. دوسری اہم بات ہے کہ اکابر اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ روح کے بارے میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کی جائے. پھر لا ادری کہہ دینا سب سے بڑی عافیت ہے, اس میں کوئی تدلیل نہیں, یعنی کوئی رسوائی نہیں ہے, بلکہ یہی چیز انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے, اللہ کی پہچان کراتی ہے. دین کا کوئی بھی سوال جس کا ادراک ہماری عقل ابھی نہیں کر پا رہی ہے, اس کا جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے. اور جو بتا دیا گیا ہے بس ہم اس پر ایمان لائیں. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, روح کے بارے میں ہم زیادہ بات نہ کریں. یہیں تک ہم کرتے ہیں انشاءاللہ, باقی کے ابواب ہم اگلی دفعہ لیں گے. اور یہ جو کتاب العلم ہے یہ آپ کو مکمل کروایا گیا ہے. کیونکہ پھر کتاب العلم کہیں اور پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم ویسے تو جو مسائل ہیں جیسے وضو ہے, طہارت ہے, غسل ہے, نماز ہے, کہیں نہ کہیں ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن علم کے تعلق سے ہم کہیں نہیں پڑھ پاتے. اس لیے علم کی سب احادیث آپ کو پڑھائی گئیں اور مکمل چیپٹر آپ کو کروایا گیا اس کا. لیکن آگے جو چیپٹرز ہوں گے, آگے کتاب الوضو, کتاب الغسل, یہ سب میں ہم سلیکٹڈ احادیث لیں گے اور سلیکٹڈ احادیث پر ہی انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. پوری احادیث اگر ہم لیتے گئے تو پھر تو یہ کورس تو 3 سال کے بلکہ 4 سال بھی, 4 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں اس کو 1.5 ایئر میں ختم کرنا ہے چھٹیاں چھوڑ کر, یعنی جو بیچ میں آپ کی رمضان کی 1 مہینے کی یا مئی میں اگر آپ چھٹی لے رہے ہیں تو وہ چھٹی چھوڑ کر یہ کورس 1.5 سال کا ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 1.5 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اگر سلیکٹڈ احادیث لے کر چلے تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ذہن کی گرہیں کھولے, ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور آگے بھی سمجھا سکیں انشاءاللہ. اور یہ راہ میں تو ہمارا پہلا قدم ہے, ہم سیکھ بھی رہے ہیں, اصل میں ہم میں سے کوئی سکھانے والا تو ہے نہیں, ہم سب ہی سیکھنے والے ہیں, ہم سب طالب علم ہیں. مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. انسان میں کمی بیشی تو انسان کی ذات سے وابستہ ہی ہے کہ وہ بھولتا رہتا ہے اور غلطیاں کرتا رہتا ہے, اور ہر قسم کی معلومات تو ہر انسان کو نہیں ہو سکتی, لیکن جتنا آتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اچھی طرح سے سمجھایا جا سکے اور ہم خود بھی سمجھ سکیں. اب جو کمی بیشی ہے اس پر اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اندر مزید بصیرت اور فہم پیدا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.